الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلا الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورہ معارج کی تفسیر ہماری اس کلاس میں آج کل چل رہی ہے. اس میں ہم نے آیت نمبر 4 تک کی تفسیر پڑھ لی تھی، ترجمہ بھی کر لیا تھا اور تفسیر بھی پڑھ لی تھی. ہر سورت میں 3 حصے ہوتے ہیں معرف القرآن میں. ایک تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے، دوسرا خلاصہ تفسیر ہوتی ہے، اور تیسرا معارف و مسائل ہوتے ہیں. تو ہم اس سورت کے اندر تینوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یعنی ایک آیت کا ترجمہ کر پڑھتے ہیں، پھر اس کی خلاصہ تفسیر میں سے جو مختصر تفسیر ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں، اور پھر معارف و مسائل میں اگر اس کے بارے میں کچھ لکھا ہو تو وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے 4 آیت تک کا پڑھ لیا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ملائکہ اور روح چڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف قیامت کے دن. وہ دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو اس کے معروف مسائل ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیے تھے، تو اب ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس آپ صبر کیجئے ایک صبر جمیل. ٹھیک ہے، یعنی صبر کیجئے ایسا صبر جو کہ بہت اچھا ہو، خوبصورت ہو. کیا مطلب؟ کہ آپ صرف یہ جو کافر آپ کے اوپر یعنی ٹونٹ کرتے ہیں، آپ کو ٹیز کرتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ صرف یہ نہیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ دانت پیس کر کے چپ ہو جانا، رائٹ. کوئی ہمیں کچھ برا بلا کہتا ہے تو چونکہ ہم جواب دے نہیں سکتے، یا کسی نے ہمیں زبردستی منع کیا ہوتا ہے جواب دینے سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دانت پیس کر چپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اندر ہی اندر ہم کڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ غصے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کینہ ہمارے اندر بھر جاتا ہے اوپر سے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، مجبور ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، یا تو کمزور ہیں اس وجہ سے جواب نہیں دے رہے، یا یہ کہ اگر جواب دینے کی طاقت ہے لیکن کسی بڑے نے ہمیں منع کر دیا ہے تو ہم جواب نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی تو ایک صبر کی شکل ہے نا. ٹھیک ہے، یہ بھی تو صبر کی ایک شکل ہے. صبر کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہے صبر کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، لفظ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفہوم جو ہم نے سمجھا ہوا ہے میں وہ نہیں پوچھ رہا آپ سے، بلکہ اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے. اگر اردو زبان کے ایک لفظ سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے، کچھ لوگ شاید اس کے ٹرانسلیشن کریں برداشت. ٹھیک ہے، یعنی صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، لیکن نہیں، یہ نہیں ہوتا صبر کا مطلب. ٹھیک ہے، یہ تو صبر اور برداشت تو ایک یعنی قریب المعانی لفظ ہیں، جن دونوں کا میننگ جو ہے نا وہ قریب قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، رکنا. ٹھیک ہے، رکنا. اطاعت جو ہے یہ صبر کا مطلب نہیں ہوتا، اطاعت ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اطاعت پر جمنا، یہ اردو کے محاورے کے اعتبار سے ہوگا، اطاعت پر جمنا. ٹھیک ہے، اطاعت پر رکنا یہ اردو کے محاورے کے اعتبار سے پراپر جملہ نہیں کہلائے گا، اطاعت پر رکنا. ٹھیک ہے، بلکہ اطاعت پر جمنا یہ اردو کا محاورہ ہے. ٹھیک ہے، और रोकने के लफ्ज को अगर वैसे ही इन जनरल इस्तेमाल करें तो कहेंगे अपने आप को रोकना। ठीक है, तो ये दोनों मानी लिख लीजिए। अपने आप को रोकना, ये सबर का मतलब है। किस चीज पर रोकना? अताअत पर रोकना, इन अदर वर्ड्स अताअत पर जमना। ठीक है, ये होता है सबर। ओके, इसी वजह से ना सबर का जो मफहूम है ये उर्दू जुबान में एक और लफ्ज है इस्तेकामत। इस्तेकामत से भी बहुत करीब है ये। ठीक है, सबर और इस्तेकामत। ठीक है, क्योंकि इस्तेकामत का भी यही मतलब होता है कि सीधे रास्ते के ऊपर अपने आप को जमाना, सीधे रास्ते पर रहना हर हाल में, चाहे अच्छे हालात आए फिर भी सीधे हाथ पर सीधे सीधे रास्ते के ऊपर जमना, और चाहे बुरे हाल आए फिर भी सीधे रास्ते पर जम के रहना। ठीक है ना, इसी को इस्तकामत कहते हैं। ओके, तहमुल नहीं, तहमुल बिल्कुल एक अलग चीज है। ओके, तहमुल ये एक अलग चीज है। तो सब्र का असल में ये मतलब होता है अपने आप को रोकना और अल्लाह ताला की अताअत पर जम करके रहना नो मैटर व्हाट। ठीक है, अच्छे हालात आए तो भी अताअत पर जम के रहना, बुरे हालात आए तो भी अताअत पर जम करके रहना। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि आप सब्र इख्तियार करें, लेकिन ऐसा सब्र जो कि बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, बहुत ही प्यारा और दिल पसंद सबर हो। क्या मतलब कि जोर जबरदस्ती से खाली नहीं, बल्कि अपने दिल की चाहत से सबर इख्तियार करें। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो आपको हुक्म फरमाया है ना कि अपने आप को रोक करके रखें, इन लोगों को जवाब ना दें, इन लोगों की यानी तनकीद से मुतासिर ना हो। ठीक है, इन लोगों की तनकीद से मुतासिर ना हो कि आपके अंदर जो है वो जज्बात जो है वो उबलना शुरू हो जाए, गुस्से के मारे आप जो है वो अंदर से उबलना शुरू हो जाए और आपके जुबान से जो है वो कुछ अल्फाज निकलना शुरू हो जाए इन लोगों के खिलाफ। ठीक है ना, ये सब रिएक्शंस होते हैं। जब हमारे ऊपर तनकीद होती है और हमारे खिलाफ कोई बात की जाती है ना, तो हमारे अंदर से ये रिएक्शंस निकलते हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर कैफियात तब्दील होती हैं और उन कैफियात का असर जो है वो फिर हमारे चेहरे पर होता है, हमारी जुबान पर होता है, हमारे हाथ पैर पर होता है। ठीक है, किसी के सामने अगर हम जुबान दराजी कर सकते हैं तो हम जुबान से उसको बुरा भला कहते हैं। ठीक है, किसी के ऊपर अगर हम दस्त दराजी कर सकते हैं, दस्त किस चीज को कहते हैं? हाथ को कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, वो पेट खराबी वाला मामला नहीं, बल्कि हाथ को दस्त कहते हैं, दस्ता, राइट। तो दस्त दराजी का मतलब होता है किसी को हाथ से मारना। ठीक है, तो अगर किसी को आप हाथ से मार सकते हो तो हाथ से मारना शुरू कर देते हैं, किसी को हाथ से नहीं मार सकते तो अगर जुबान से मार सकते हैं तो जुबान की मार मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, तो सब्र जमील क्या होता है कि सब्र जमील एक खूबसूरत सब्र को कहते हैं कि अल्लाह की रजा की खातिर इंसान अपने आप को रोके और अपने जज्बात को भी थामे, सिर्फ हाथ को नहीं थामे, सिर्फ जुबान को नहीं थामे, बल्कि अपने अंदर के जज्बात को भी थामने की कोशिश करे, राइट। उसको भी जो है ना वो कंट्रोल में रखे, कीना और बुग़्ज़ अपने अंदर पैदा ना होने दे। ओके, तो अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म फरमा रहे हैं कि ऐसा सबर इख्तियार कीजिए, जमील सबर इख्तियार कीजिए। ठीक है, ये सब्र जमील का मफहूम समझ में आया? कोई चीज़ रिपीट करवानी है, कोई चीज़ पूछनी है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, अब तहम्मुल जो आपने कहा था ना, खामोशी इख्तियार करना और तहम्मुल, तो ये तहम्मुल जो है ना ये एक्चुअली ये सबर नहीं है, लेकिन सबर जब इंसान करता है तो उसके अंदर ये चीजें उसको यानी असिस्ट करती हैं, उसको मदद करती हैं, तहम्मुल मिजाजी उसको सबर सबर में मदद करती है। खामोशी इख्तियार करना, जुबान को रोकना, राइट, तो ये भी सबर के अंदर इंसान को मदद करता है। ओके, लेकिन सबर का असल मफहूम जो है वो अपने आप को रोकना और अल्लाह ताला की अतात पर जमाना। अच्छा, खुलासे तफसीर में इसका तर्जुमा उन्होंने कैसे किया है कि आप इनकी मुखालफत पर सब्र कीजिए, और सब्र भी ऐसा जिसमें शिकायत का नाम ना हो, यानी उनके कुफ्र खिलाफ से, कुफ्र खिलाफ मतलब यानी मुखालफत से ऐसे तंग ना हो जाइए कि शिकायत हिकायत जुबान पर आ जाए। ठीक है, कि शिकायत की हिकायत जो है ना वो आपकी जुबान पर आ जाए, बल्कि ये समझकर तहमुल कीजिए कि उनको सजा होने वाली है, और इस यौमे सजा का जो उनको उनको इनकार है, सो तो इसके आगे फिर अगली आयत शुरू हो जाती है। ठीक बहरहाल, ये जो आप लिख रही हैं मुख्तलिफ अल्फाज, खामोशी अख्तियार करना, तहम्मुल और बर्दाश्त, ये सब समझ लें कि सब्र की ना ये इजहार इस तरह से होता है। सब्र तो अंदर की कैफियत होती है ना, लेकिन इसका इजहार इस तरीके से होता है कि इंसान तहम्मुल अख्तियार करता है, इंसान जो है वो बर्दाश्त करता है, इंसान खामोशी अख्तियार करता है, तो सब्र का इजहार इन तरीकों से होता है। ठीक है, लेकिन असल में सब्र का मतलब होता है अपने आप को रोकना। ठीक है, अच्छा, अगली आयत है, इन्नहुम यरौनहु बईदं व नराहु करीबा, बेशक ये लोग उसको देखते हैं दूर। बईद का मतलब क्या होता है? दूर। ठीक है, तो ये लोग उसको देखते हैं, उसको किसको? कयामत के दिन को। ठीक है, कयामत के दिन मुराद है कि ये लोग कयामत के दिन को बहुत दूर देखते हैं, कि ये तो बड़ी दूर चीज है। दूर चीज का मतलब ये नहीं कि ये तो बहुत बाद में आने वाली है, नहीं, बल्कि ये लोग तो कयामत का इनकार कर देते थे। तो इनकार कर देने का मतलब फिर क्या होगा कि ये यानी ये लोग कयामत को ऐसे तस्वुर करते थे कि ये तो आने ही नहीं वाली है। ठीक है, बईद का फिर मतलब क्या बनता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना फार फेच्ड, फार फेच्ड, तो अब इसके अंदर भी फार का लफ्ज है, फार का मतलब होता है दूर, लेकिन फार फेच्ड का मतलब होता है कि जो चीज मुमकिन ही ना हो। जैसे हम उर्दू में कहते हैं बड़ी दूर की लाए हैं, बड़ी दूर की लाया है ये, यानी ऐसी चीज बोल रहा है कि जो कि मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम दूर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो दूर का मतलब जो है वो एक्चुअली दूर नहीं होता, बल्कि हमारा मतलब होता है उस वक्त कि दूर बड़ी दूर की लाया है, यानी एक ऐसी बात कह रहा है जो कि कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला की यही मुराद है कि ये काफिर जो है बईद अज़ क़यास, माशाल्लाह बड़ा अच्छा अपने टर्म इस्तेमाल किए यहाँ पे, कि बईद अज़ क़यास, ये हो ही नहीं सकती। वनराहु करीबा, और हम उसको देखते हैं करीब। ठीक है, यानी अल्लाह ताला अपनी बात फरमा रहे हैं कि हम तो कयामत को बड़े करीब देखते हैं। क्यों अल्लाह ताला करीब देखते हैं? हालांकि कयामत तो यानी कई हजार साल के बाद होने वाली है। कैसे हजार साल के बाद कैसे होने वाली है? क्योंकि यानी कयामत जो सूर फूंकने वाला मामला है, तो वो तो आज से कई सौ साल के बाद, अंदाजा अगर आप लगाएं ना हदीसों को देखें और जो हालात दुनिया के अंदर चल रहे हैं, तो उनके ऊपर हदीसों को अगर आप मुंतबिक करें, ठीक है, उनकी तदबीर करें, तो ऐसा लगता है कि अभी कोई 400-500 साल का अरसा है अभी कयामत में, यानी सूर फूंकने में। ठीक है, तो सूर फूंकना अगर उसको आप कयामत कहें, तो फिर उसके अंदर भी अच्छा खासा लंबा अरसा है, और अगर आप जो मैदाने महशर में लोगों का जमा होना है उसको कयामत कंसिडर करें, तो उसमें तो न जाने कितने हजार या शायद लाखों साल अभी बाकी हैं। कैसे? क्योंकि सूर फूंकने के बाद जब सारी दुनिया फिना हो जाएगी, तो अल्लाह ताला फिर फरिश्तों को भी मौत दे देंगे, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी, मीकाईल अलैहिस्सलाम को भी, और इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत दे देंगे। तो उसके बाद सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात रह जाएगी, और ये जो वक्त होगा ना जिसमें सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होगी, ये बहुत लंबा वक्त होगा। ठीक है, जिसमें अल्लाह ताला के अलावा और कोई भी नहीं होगा। फिर उतना लंबा अरसा गुजरने के बाद अल्लाह ताला फिर से फिर फरिश्तों को जिंदा करेंगे, और फिर सारे इंसानों को जिंदा करेंगे। ठीक है, तो भाई मैदान हशर के आने में तो अभी पता नहीं कितने लाखों साल मौजूद हैं, پھر اللہ تعالیٰ قریب کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ قریب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زمانہ جو ہے نا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ زمانہ تو ہمارے ریفرنس سے ہے, ہمارا فریم آف ریفرنس, جیسے کہ پچھلی کلاس میں بھی شاید آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا کہ ہمارا فریم آف ریفرنس یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم سال, ہزار, ہزار سال اور سو سال اور ان چیزوں کو, یعنی اس پیریڈ کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہر چیز ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی ٹیبل ہو اور اس ٹیبل کے اوپر ہر چیز موجود ہو, ٹھیک ہے, یعنی ہر زمانے میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب کا سب آپ کے سامنے اگر موجود ہونا, تو اب آپ کے لیے تو زمانے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. فار ایگزامپل, ذرا تصور اگر یہ کریں کہ بھائی آپ کے سامنے جو ایک چھوٹا جو کینوس ہے یا ایک ٹیبل ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے دور کی ویڈیو بھی چل رہی ہے ایک کونے میں, جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا ونڈوز لیپ ٹاپ کے اوپر ونڈوز ہوتی ہے نا, تو ایسے سوچیں کہ ایک ونڈو کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی ویڈیو چل رہی ہے, دوسرے ونڈو کے اندر جو ہے وہ حضرت جو اگلے تھے شیش علیہ السلام ان کی زمانے کی ویڈیو چل رہی ہے, اور تیسرے کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کی ویڈیو چل رہی ہے, چوتھے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ویڈیو چل رہی ہے, پانچویں پہ, ٹھیک ہے, ہر زمانے کی ویڈیو چل رہی ہے اور آپ سب کو ایک ساتھ دیکھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ کے لیے تو سارے زمانے بالکل سامنے ہی ہے نا, سب کچھ آپ کے سامنے وقوع پذیر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسے ہی ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ زمانوں کی کوئی حیثیت نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے ابتدا بھی ویسے ہی ہے جیسے انتہا ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا یہ بعید اور بعید کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ ہر چیز قریب ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے, تو بڑی قریب قریب چیز ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ ماشاء اللہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر, ٹھیک ہے, کہ قریب آ گئی یہ قیامت کے ساتھ اور چاند کا دو ٹکڑے ہونا, ٹھیک ہے, حالانکہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو بھی ابھی کتنے سال گزر چکے ہیں, 1440 چل رہا ہے 1442, تو اتنے سال تو تقریباً گزر چکے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جی جب چاند دو ٹکڑے ہوا نا تو قیامت کی گھڑی جو ہے وہ قریب آ گئی. تو یہ قرب اللہ تعالیٰ کے فریم آف ریفرنس کے اعتبار سے, ہمارے فریم آف ریفرنس کے اعتبار سے تو بڑا دور ہے بھائی, کئی سو سال اور اس کے بعد ہزاروں سال گزرنے والے. بہرحال تو مطلب اس کا یہ ہے کہ بھائی قیامت کا قائم ہونا جو ہے نا ان کے نزدیک جو ہے وہ بعید از قیاس ہے, جبکہ ہمارے نزدیک جو ہے یہ بہت ہی آسان اور قریب چیز ہے. اچھا, یہ بعض مسائل میں اس آیت کے بارے میں تو انہوں نے کچھ نہیں لکھا ہے, رائٹ, نہیں, ایک دو تین لائنیں لکھی ہیں, تو پیج نمبر 556 پر انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں قریب و بعید باعتبار مسافت یا زمانے کے نہیں ہے, بلکہ بعید از مکان یا بعید از وقوع مراد ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کا وقوع جو ہے وہ بہت دور کی چیز ہے. جیسے آپ نے بعید از قیاس کہا تو اسی کے لیے دوسرا لفظ ہوگا بعید از وقوع مراد ہے, اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ لوگ تو قیامت کے وقوع بلکہ امکان کو بھی بعید سمجھ رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا وقوع یقینی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب کا سب جو ہے وہ موجود ہے, سارے زمانے میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس کے بعد یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, سے لے کے آخر تک. اب جو ہے نا وہ قیامت کے دن کی پھر سے منظر کشی شروع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یوم جس دن, یوم سے جب کوئی آیت شروع ہوتی ہے نا تو اس کا یوم کا ترجمہ جس دن سے کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس دن کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس دن یہ 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 سب کچھ ہوگا, ٹھیک ہے. تو یوم گویا کہ ایک پوزیسر ٹائپ کا ایک کنسٹرکشن ہو جاتی ہے, اور باقی سب کچھ جو ہوتا ہے نا وہ پوزیسڈ, یعنی اس دن کے اندر یہ سب کچھ ہوگا, ٹھیک ہے. تو پوزیسر اور پوزیسڈ کی گرامیٹیکل کنسٹرکشن بنتی ہے جب یوم سے کوئی آیت سٹارٹ ہوتی ہے. तो यौमा क्या कह फरमाते हैं, तकूनु समा ओकल मोहल, आसमान हो जाएगा मोहल के जैसा, मोहल के जैसा। मोहल क्या चीज होती है? पिघला हुआ तांबा, मोल्टन ब्रॉन्ज, तांबे को ब्रॉन्ज कहते हैं, राइट। और उसको अगर आप पिघला दें तो जिस तरह से उसकी शक्ल बन जाती है तो वैसा आसमान हो जाएगा। इसकी तफसीर में हजरत लिखते हैं मुख्तसर, ये खुलासा तफसीर के अंदर, कि ये लोग उस दिन को कयामत पर ईमान ना होने के सबब उसके वुकू को बड़ी देख रहे हैं, और हमको इसका वुकू यकीनी मालूम है, इसलिए उसको वुकू से करीब देख रहे हैं, और वो अजाब उस रोज वाकई होगा जिस दिन, अच्छा अब यहाँ से फरमा रहे हैं, जिस दिन के आसमान रंग में तेल की तिलछट की तरह हो जाएगा। ठीक है, जब आप तेल को इस्तेमाल करती हैं यानी कुकिंग के अंदर, तो तेल की तिलछट जो बच जाता है ना तेल, तो वो जिस रंग का हो जाता है वो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही यानी डार्क कलर का तेल हो जाता है। जैसे कहते हैं ना जला हुआ तेल, एक कढ़ाई के अंदर आप तेल डालें तो शुरू में तो वो तेल बड़ा उजला उजला सा उसका कलर लगता है, ठीक है, लेकिन जब आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें तल देती हैं, ठीक है, तो आखिर में फिर उसके जो रंग हो जाता है ना वो बड़ा डार्क हो जाता है, उसको जला हुआ तेल भी कहते हैं। तो ऐसा उसका आसमान का रंग हो जाएगा। अच्छा, और एक आयत में कद्दिहान है कि जिसकी तफसीर अदीम अहमर यानी सुर्ख चमड़े से की गई है, तो जमा दोनों में ये, अच्छा किसी और आयत में लता ने ना आसमान के रंग के बारे में फरमाया कि वो देहान जैसा हो जाएगा। देहान, देहान की तफसीर क्या होती है? सुर्ख चमड़ा। तो अब सुर्ख चमड़े का जिक्र एक आयत में है किसी कुरान की किसी आयत में, और यहाँ पर जो है ना वो कल मुहल ऐसे इसकी यानी आसमान को डिस्क्राइब किया गया। तो अब इन दोनों को जमा कैसे करेंगे? क्या वो मुहल जैसा होगा या वो देहान जैसा होगा? तो मुफस्सरीन ने फिर इसको जमा कैसे किया, तो फरमाते हैं कि जमा दोनों में ये है कि सुर्खी की शिद्दत से भी स्याही के मुशाबे रंग पैदा हो जाता है। सुर्खी की शिद्दत, जिसको हम क्या कहते हैं, डार्क मरून कलर। डार्क मरून जो होता है ना वो होता तो सुर्ख कलर है, लेकिन वो भी जो है ना वो स्याह माइल ही हो जाता है, ठीक है, तो गोया कि उस किस्म का कोई कलर होगा डार्क मरून। बस अहमर और अस्वद दोनों कहना सही है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा डार्कनेस आ जाती है कि काले के करीब हो जाता है। ऐसा होता है ना कि कोई चीज एक्चुअली जो है ना वो उसका कलर डार्क रेड होता है, लेकिन ऊपर से देखने से लगता है जैसे वो काला है, लेकिन अगर आप जरा गौर करें ना तो उसके अंदर एक्चुअली सुर्खी जो होती है वो अंदर मौजूद होती है, ऊपर से जरा एक सरसरी निगाह डालने से वो काला लग रहा होता है, ठीक है। जैसे कि ये जो मोल्टन ब्रॉन्ज है, तो इसका भी ऐसे ही मामला हमने जाहिर है कभी करके तो नहीं देखा ब्रॉन्ज को जो है वो पिघला करके, लेकिन आपने तेल को देखा होगा तो तेल जो है वो इसी तरह से होता होगा कि अंदर जो है ना उसके फिर भी एक डिफरेंट कलर होता है, लेकिन ऊपर से वो काला लग रहा होता है। या ये भी हो सकता है कि अव्वल एक रंग हो फिर दूसरा बदल जाए, ठीक है, ये भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि शुरू में जो है वो यानी डार्क रेड कलर हो और बाद में जो है वो यानी काला हो जाए। और अगर इसकी तफसीर भी मिसल बाज के दुर्दी जैत से की जाए यानी रोगन जैतून की तिलछट, तो दोनों का मफहूम मुत्तहिद हो जाएगा, गर्ज आसमान स्याह हो जाएगा और फट भी जाएगा, ठीक है। तो एक जगह पर जैसे ये भी है ना कि आसमान जो है वो फट जाएगा और उसके दरमियान से यानी आसमान जैसे कि आपके सर के ऊपर एक खेमे की तांतें होती हैं ना, खीमा, खीमा बहुत ही स्ट्रेच किस्म की सरफेस से खेमा बनाया जाता है। अगर आप मीना गई हो तो यानी हज के ऊपर मीना और अरफात के अंदर जो खेमे लगे होते हैं, तो उनके जो 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 यानी दीवारें होती हैं खेमों के या छत होती है वो बड़ी टाइटली स्ट्रेच्ड होती है। अगर उस खेमे में आप बीच में एक होल कर देना, तो होल करने से क्या होगा कि वो होल छोटा सा नहीं रहेगा बल्कि चूंकि चारों तरफ से उसको खींचा जा रहा होता है ना, तो अब ये जो होल है ना ये जो फटान आपने क्रिएट करी है उसके अंदर, ठीक है, तो ये फैलेगी फौरन, ठीक है, फैलते फैलते ये आसमान के यानी चारों तरफ फैल जाएगी, ठीक है, यानी बिल्कुल बीच में से जो है वो बिल्कुल फट जाएगा। तो شروع میں یعنی جو آسمان ہوگا قیامت کے دن وہ ایسا رنگ والا ہوگا اور اس کے بعد وہ پھٹ جائے گا بیچ میں سے, ٹھیک ہے, اور پھر اس پھٹان کے اندر سے جو ہے نا پھر یعنی فرشتے اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ اترے گا. رات ادھر آسمان کا رنگ پنک کلر تھا. ہاں وہ جو سورج کے غروب ہونے کے بعد سے جو آسمان کا کلر ہوتا ہے تو وہ یعنی پنکش اورنج بھی ہوتا ہے, پنکش بھی ہوتا ہے, ریڈش بھی ہوتا ہے. اس کو جو ہے وہ شفق احمر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد شفق کے اوپر, ہورائزن کے اوپر جو پہلا رنگ آتا ہے نا وہ سرخی مائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اورنج کبھی لگتا ہے, کبھی وہ پنک لگتا ہے, لیکن ہوتا بیسیکلی وہ شیڈ آف ریڈ ہی ہے, تو اس کو شفق احمر کہتے ہیں. پھر جیسے جیسے سورج مزید جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے زمین کے, جو آپ جس زمین پہ رہ رہی ہیں, زمین کے جس خطے پہ آپ رہ رہی ہیں, تو اس کے بعد جب یہ مزید نیچے چلا جاتا ہے نا تو پھر یہ احمر جو ہے نا وہ اور زیادہ پھر وہ یعنی غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ شفق ابیض میں تبدیل ہو جاتا ہے. رات 10 بجے آسمان کا رنگ پنک کلر کا تھا. اس کی کوئی نہ کوئی تو ایکسپلینیشن ہوگی نا کہ یہ پنک کیوں تھا. آپ پنک چشمے تو نہیں پہنیں گے, خدا کرو, کوئی نہ کوئی اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہوتی ہے کہ جو آسمان کے اوپر مختلف جو آپ کو شیڈ نظر آ رہے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان پہ ایسے ایسے آپ کو ڈفرینٹ شیڈس نظر آتے ہیں. تو اس کا تعلق کوئی وہ جن بھوت یا قیامت کی نشانیاں اور یہ ساری چیزیں تو نہیں ہے اس کے اندر. خیر, تو آگے فرمایا کہ اچھا, ولا یسألو حمیم حمیما. حمیم بہت ہی گہرے پکے دوست کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو انگریزی میں فاسٹ فرینڈ بھی کہتے ہیں اور وارم فرینڈشپ یعنی گرم جوش دوستی, ٹھیک ہے. تو حمیم کا لفظ جبھی جو ہے نا وہ گرم پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر گرم پانی مراد نہیں ہے بلکہ گرم دوست, ٹھیک ہے, بہت ہی گہرا دوست. تو فرمایا کہ گہرا دوست اپنے دوسرے گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا, لا یسألو, ٹھیک ہے, سوال نہیں کرے گا. سوال کرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ پوچھے گا نہیں, کہ جیسے ہم پوچھتے ہیں نا کسی سے مل کر کے, ہاؤ آر یو ڈوئنگ, آپ کا کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ, کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس قسم کا سوال کوئی دوست کسی دوست سے نہیں کرے گا. حالانکہ اس دنیا کی زندگی میں جب یہ دو دوست جب ملتے تھے تو ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے تھے. اگلا آیت تھا کیا, مطلب وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. او اچھا, یہ چھوٹ گئی ہے, جزاکم اللہ. تو جبال جبل کی جمع ہوتی ہے, جبل کی جمع, جبل پہاڑ کو کہتے ہیں. تو پہاڑ کیسے ہو جائیں گے, اہن کے جیسے ہو جائیں گے. اہن کا مطلب کیا ہوتا ہے, روئی, ٹھیک ہے, لیکن روئی بھی ایسی جس کو کہ بہت پیٹا گیا ہو, جس کو دھنکی ہوئی روئی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کاٹن جو آپ کے گھر میں ہوتا ہے, تو کاٹن کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں نا. ایک تو کاٹن کی وہ شکل ہوتی ہے جس کو کہ میریکیٹڈ کاٹن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ پٹی وغیرہ کے اندر یا زخم کو پوچھنے کے اندر استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ وائٹ کاٹن جو ہوتی ہے وہ اچھی خاصی یعنی اس کا پراپر ایک شیپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ذرا ہیوی تو خیر نہیں ہوتی, لیکن ایک پراپر فارم ہوتی ہے اس کاٹن کی, ٹھیک ہے, وائٹ کاٹن, میڈیکیٹڈ کاٹن اس کو کہتے ہیں. اور ایک کاٹن وہ ہوتی ہے کہ جو کہ آپ اگر بہت اچھا کاٹن کا پلو خریدیں, تکیا, تو پلو کے اندر اگر آپ پھاڑ کر اس کو اندر دیکھیں نا, تو اس کے اندر جیسی کاٹن بھری ہوئی ہوتی ہے نا, بہت ہی یعنی فلفی قسم کی کاٹن ہوتی ہے, بہت زیادہ فلفی, ٹھیک ہے, وہ پیور وائٹ بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی جو ہے وہ سلور قسم کی اس کی شکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو کاٹن ہوتی ہے نا, یہ بہت ہلکی ہوتی ہے. یہ کاٹن جو ہے وہ اگر آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کے ذرا سا توڑ دیں نا, تو اتنی یہ لائٹ ہوگی کہ اگر
कमरे के अंदर पंखा भी चल रहा है ना, तो उस पंखे से ये उड़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है धुनकी हुई रुई। तो जो पहाड़ हो जाएंगे ना, वो ऐसे धुनकी हुई रुई बन जाएंगे, ठीक है। अब ये रुई कैसे बनेंगे, यानी ये एकदम से नहीं बन जाएंगे, बल्कि जो सूर जब फूंकी जाएगी तो सूर की आवाज ऐसी होगी कि उससे हर चीज जो है वो शेक करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम भी शेक करना शुरू हो जाएंगे, हत्ता कि हमारे अंदर जो दिमाग है, हमारा ब्रेन जो है, वो भी शेक करना शुरू हो जाएगा उस आवाज से, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा दिमाग जो है वो फट जाएगा, ठीक है। यानी इंसानों के दिमाग जो उस वक्त मौजूद होंगे, तो उनका दिमाग फट जाएगा, वो मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी चीजें जो हैं, जैसे दरख्त और मिट्टी और रेत और पत्थर और पहाड़ और ये सारी चीजें, ठीक है, ये चीजें जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से शेक होती रहेंगी, हत्ता के शेक होते होते ये भी जो है ना वो ब्लास्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी, ठीक है। तो अगर पहाड़ जो है वो इस तरीके से फटेगा, तो पहाड़ का क्या क्या होगा कि ये यानी बड़े बड़े बोल्डर्स की शक्ल में फट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। बोल्डर्स कहते हैं बड़े बड़े पत्थरों को, ठीक। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और आप उम्रे के लिए जो है वो अगर ताइफ के रास्ते से जाएं, अगर रियाज में रहते हैं और यहाँ से गाड़ी पे ड्राइव करते हुए आप ताइफ के रास्ते से उम्रे पे जाएं, तो रास्ते में जो सैलुल कबीर का मुकाम आता है, जहाँ से लोग एहराम बांधते हैं, तो उस सैलुल कबीर से पहले जो है ना वो थोड़ा सा बहुत यानी पहाड़ी इलाका आता है, तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव होती है उस पहाड़ी इलाके के थ्रू। उस पहाड़ी इलाके के अंदर आपको ऐसे पहाड़ नजर आएंगे कि जिनके अंदर बड़े बड़े यानी पत्थर के टुकड़े गोया के रखे हुए हैं, ठीक है। वो पहाड़ जो है ना वो बड़े बड़े पत्थरों की शक्ल में भी हैं, कुछ पहाड़ तो प्रॉपर पहाड़ की शक्ल में, लेकिन अक्सर जो है वो पत्थरों की शक्ल में। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पहाड़ जो है ना वो रेजा रेजा हो गए थे। तो ये पहले बड़े पत्थरों में टूट जाएंगे, फिर ये पत्थर जो है ना ये भी जो है वो मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, और टुकड़े में टूटते 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 ये बहुत ही बारीक रेत के जैसे हो जाएंगे, ठीक है। और ये इतनी बारीक हो जाएंगे कि इनका हर रेत के अपने जर्रे का कोई वजन नहीं होगा, और जब वजन जो है वो तकरीबन मिनिमम हो जाएगा, तो अब जो है ना ये उड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी ये जर्रात जो है ना जो कि असल में पहाड़ थे, ठीक है, लेकिन अब इतने बारीक जर्रे बन चुके हैं कि ये अब हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये अरहन को कहते हैं, ठीक है। सूरह कारिया के अंदर है ना, वतकूनुल जिबालु कल अरहनिल मनफूश, वहां पर अहन के साथ मनफूश का भी लफ्ज है, ठीक है। मनफूश का मतलब क्या होता है, रंगीन रंगीन धुनकी हुई रुई। यहां पर मनफूश का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल नहीं किया, वहां पर मनफूश का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो रंगीन क्यों होंगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि दुनिया के अंदर जो पहाड़ हैं वो मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, ठीक है। इवन हमारे मुल्कों में भी देखें या सऊदी अरब में भी देखें ना, तो मुख्तलिफ रंगों के पहाड़ हैं। आप देखें मदीना मुनव्वरा के पहाड़, एक तरफ जो है वो ओहद पहाड़ है, जिसके अंदर एक ग्रीनिश टिंज होती है, सब्ज किस्म का वो ओहद का पहाड़ है, और उसके पीछे और पहाड़ भी उसी टिंज के ही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें मदीना मुनव्वरा के दूसरे साइड पर देखें, तो बहुत काले पहाड़ है, क्योंकि वो वॉल्केनिक पहाड़ है, ठीक है, एक्चुअली वॉल्केनोज हैं वो, तो इस वजह से उनका रंग जो है बिल्कुल स्याह है। उसी तरीके से आप मदीना मुनव्वरा के रास्ते में देखें, तो कुछ आपको सुर्ख पहाड़ नजर आएंगे, ठीक है, और कुछ पहाड़ किसी और कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं वगैरह, ओके। अगर आप चाइना जाएं, चाइना के बारे में एक वीडियो भी रिसेंटली आई है कि चाइना में एक मुकाम है कि जहां पर पहाड़ जो है ना वो बाकायदा ऐसे हैं कि जैसे आपने पेंट किया हुआ उन पहाड़ों को, ठीक है। और ये यानी उन पहाड़ों के ऊपर गोया कि जैसे जीब्रा के बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स होती है ना, तो इन पहाड़ों के ऊपर भी कलरफुल स्ट्राइप्स हैं, ठीक है, कलरफुल स्ट्राइप्स हैं उन पहाड़ों के ऊपर। अब देखें जब ये पहाड़ रेत के जर्रात में तब्दील होंगे, तो वो जो रेत के जर्रात होंगे ऑब्वियसली वो भी इन्हीं कलर्स के ही होंगे, ठीक है। तो कल अहनल मनफूश, तो कलरफुल धुनकी हुई रुई की मानन ये पहाड़ हो जाएंगे। इन्होंने खुलासा तफसीर के अंदर वो आयत भी लिखी है जहां पर के उन पहाड़ों का तस्करा है कि जो के मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, और जैसे लिखा ना पेज नंबर 552 के ऊपर कि वो मिनल जिबाले जुददुम बीजू व हमरुम मुख्तलिफुन अलवानुहा व गराबी बसूद, कि ये जो है ना ये जो जिबाल होंगे, पहाड़ जो होंगे ना, تو وہ جددن، جددن کا ترجمہ جو ہے وہ سٹرائپ سے ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سفید اور سرخ، مختلف الوانوہا، بلکہ سفید اور سرخ خالی نہیں بلکہ اور بھی ملٹی کلرڈ ہوں گے، الوان کلر کو کہتے ہیں، لون کی جمع ہوتی ہے الوان، ٹھیک ہے، تو مختلف کلرز کے ہوں گے، اور غرابیب و سود، تو سود کا مطلب تو سیاہ ہوتا ہے، اور غرابیب کا ترجمہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے پہاڑ ہو جائیں گے. صحیح، تو عین کا ترجمہ آپ وول سے کر سکتے ہیں انگریزی میں، اور اردو میں دھنکی ہوئی روئی. واللہ یسأل حمیم حمیمین، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو چکی، تو بہت ہی گہرے دوست جو ہیں نا وہ اس دن ایک دوسرے سے حال احوال بھی نہیں پوچھیں گے. خلاصہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس روز کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا. کقولہ تعالی لا یتساءلون، باوجود کہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، مگر کوئی کسی کی ہمدردی نہیں کرے گا. اور سورہ صافات میں جو باہم سوال کرنے کا ذکر ہے وہ بطور اختلاف کے ہے، ٹھیک ہے. کیا مطلب کہ سورہ صافات کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کے دن کے جو تصویر کشی کی ہے، تو وہاں پر ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ یہ جو کافر ہوں گے نا وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو الزام تراشی کریں گے کہ تمہاری وجہ سے آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. وہ کہے گا نہیں میری وجہ سے کوئی نہیں ہو رہا، تمہاری وجہ سے، بلکہ تمہاری وجہ سے میرا حال یہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تم نے مجھے برے راستے کے اوپر چلایا، تم نے مجھے جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کر کے جو ہے وہ گناہ کروائے، اس وجہ سے آج میں اس حالت میں. تو یہ جو آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ کوئی حال احوال نہیں پوچھ رہے، بلکہ یہ تو دشمنی ایک دوسرے کی نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو سورہ صافات میں جس سوال کرنے کا ذکر ہے نا وہ اختلاف کے طور پہ سوال کرنا ہے، اور یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی سے سوال نہیں کرے گا، تو یہاں پر یہ ہے کہ کوئی کسی، یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کوئی احوال دریافت کرنے کے لیے سوال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. تو ایک جگہ پہ سوال کی نفی ہو رہی ہے اور ایک جگہ پر سوال کا اثبات ہو رہا ہے. اس آیت، اس صورت میں کیا ہو رہا ہے، سوال جواب کی نفی ہو رہی ہے کہ کوئی کسی سے سوال نہیں کرے گا، اور اس صورت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ہاں کریں گے، ٹھیک ہے. تو اب بظاہر تو ان دونوں کے اندر اختلاف ہو گیا نا، لیکن یہیں پر تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے. ظاہری طور پر اختلاف نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ایک دوسری قسم کے سوال جواب کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر ایک دوسرے قسم کے سوال جواب کی بات ہو رہی ہے. اسی وجہ سے یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن کو ترجمے سے نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ اگر آپ ترجمہ کریں گی اور ذرا دماغ لگا کر کے غور سے ذرا پڑھیں گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سوال کوئی نہیں کرے گا، اور وہاں پر میں نے بھی پڑھا تھا اس میں کہہ رہے تھے کہ سوال کرے گا. تو بھائی سچ کیا ہے، کرے گا کہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. ترجمے سے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا نا کہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیا تفسیر ہے اس کی، رائٹ. اسی وجہ سے تفسیر کے بغیر جو ہے نا وہ قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خالی تفسیر پڑھ کر بھی نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ ٹیچر جس نے کہ پہلے سے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہوں، تفصیلی علم حاصل کیا ہوا ہو، تو اس کی گائیڈنس میں تفسیر پڑھے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے کوئی قرآن تو کیا، کوئی بھی آسمانی کتاب ٹیچر کے بغیر نازل ہی نہیں فرمائی، رائٹ. نازل فرمائی کوئی قرآن، کوئی آسمانی کتاب تورات ٹیچر کے بغیر نازل فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ انجیل ٹیچر کے بغیر نازل فرمائی تھی؟ نہیں، ہر کتاب ٹیچر کے ساتھ نازل فرمائے، ٹھیک ہے. بلکہ ایک ایک کتاب کے لیے کئی کئی ٹیچرز نازل فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تورات نازل فرمائی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو تورات تو نہیں اٹھا لی گئی، تورات تو موجود رہی. تو اب اگلے جو نبی بھیجے گئے، اتنے سارے، رائٹ، کتنے ہزاروں نبی بھیجے گئے، تو وہ کس کو سمجھاتے تھے؟ پھر تورات کو سمجھاتے تھے، تورات کو ایکسپلین کرتے تھے. یعنی ایک کتاب کے ساتھ کئی ٹیچرز بھیجے، لیکن کوئی ایک کتاب ایسی نہیں بھیجی کہ جس کے ساتھ کوئی بھی ایک ٹیچر نہیں بھیجا، رائٹ. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے تو اب ہم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ، یعنی ایسا نہیں سمجھا کریں کہ ہمیں ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ولا یسأل حمیم حمیمہ یبصرونہ، اللہ تعالیٰ پھر اس بات کو کلیئر بھی کر رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. بصارت سب جانتے ہیں، دیکھنے کو کہتے ہیں، بصیرت، بصارت، رائٹ. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلیئر کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس دن یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، نہیں پہچانیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. کیا مطلب؟ کہ اس دن جو شکلیں ہوں گی وہ شکلیں وہی شکلیں ہوں گی جو کہ اس دنیا کے اندر ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اس دن نئی شکل نہیں دے دی جائے گی. یا یہ کہ جی جب ہمارے سارے کے سارے اجزاء جو ہیں وہ مٹی میں مل گئے اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریکریٹ کیا تو اب کسی نئی شکل میں ریکریٹ کر رہے ہیں، یا باقی بدن جو ہے وہ تو چلو جی انسان والا بدن ہے لیکن شکل جو ہے وہ کوئی اور ہو گئی. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہی شکل ہوگی جو کہ دنیا میں تھی. ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پہچان بھی جائیں گے کہ یہ میرا دوست تھا، یہ میری بیوی تھی، یہ میرا شوہر تھا، یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا باپ تھا، ٹھیک ہے. یبصرونہم، دیکھتے ہوں گے ایک دوسرے کو، پہچانتے بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کسی سے کسی کی مدد نہیں کریں گے، کسی سے ہمدردی نہیں کریں گے. تو فرمایا کہ اس روز کوئی دوست، یعنی خلاصہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس روز کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا کہ قولی تعالی لا یتسالون، باوجود ہے کہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے. یبصرونہم کا یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھیں گے مگر کوئی کسی کی ہمدردی نہیں کرے گا. اور سورہ صافات میں جو باہم سوال کرنے کا ذکر ہے وہ بطور اختلاف کے ہے، بطور ہمدردی کے نہیں ہے، اس لیے وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے. اس روز مجرم، اگلی آیت کیا ہے؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. یود المجرم، پسند کرے گا مجرم، ٹھیک ہے، یعنی جس نے اس دنیا کی زندگی میں جرم کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کری ہوگی، ٹھیک ہے، چاہے وہ گناہگار مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، ٹھیک ہے، تو وہ پسند کرے گا. ودا یا ودو کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، کسی بات کو پسند کرنا، ٹھیک ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے ایک میں سے ایک نام ہے ودود، الودود، محبت کرنے والا، ٹھیک ہے. ود کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، پسند کرنا، تو یہ محبت کرے گا اس بات سے، یعنی یہ چاہے گا اس بات کو، لو یفتدی، کہ وہ فدیہ دے دے. فدیہ، فدیہ کیا ہوتا ہے انگریزی میں؟ جس کو رینسم کہتے ہیں، کہتے ہیں نا اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ نے فدیہ دے دیا. جیسے آپ نے رمضان کا ایک روزہ جو ہے وہ اچھا، وہ فدیے کی رقم ہم لوگ خاص طور پہ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ بہت زیادہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کسی قریب رشتہ دار کا، اور پھر ہم اس کی طرف سے نمازوں کا فدیہ، روزوں کا فدیہ. تو یہ فدیہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ جو نمازیں اس نے چھوڑی ہیں تو اس نماز کے بدلے میں اس کو عذاب ہوگا، عذاب میں پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم فدیہ دے دیں گے تو فدیے سے کیا ہوگا؟ اس کی جان چھوٹ جائے گی اس عذاب سے. تو یہ مطلب ہوتا ہے فدیے کا، جان چھڑانے کے لیے جو آپ عوض میں کوئی چیز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسچینج میں جو چیز دیتے ہیں اس کو فدیہ کہتے ہیں. تو افتدا یفتدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان چھڑانا فدیہ دے کر کے. لو کا مطلب ہوتا ہے کاش یا اگر، بلکہ اگر، ٹھیک ہے. لو یفتدی، اگر وہ فدیہ دے کر کے اپنی جان چھڑا لیتا، من عذاب، من عذاب یوم اذن، اس دن کے عذاب سے. یوم اذ کا مطلب ہوتا ہے اس دن، اور عذاب یوم اذ کا مطلب اس دن کا عذاب، ٹھیک ہے. تو وہ فدیہ دے کر کے اپنی جان چھڑا لے اس دن کے عذاب سے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ بے بنی ہی، ٹھیک ہے، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹے کو بطور فدیے کے دے دے. کہ اے اللہ، یا اللہ کے فرشتے جو وہاں پر اس کو عذاب، یعنی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے عذاب کے لیے لے کے جا رہے ہوں گے، تو یہ چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو ان کے حوالے کر دوں کہ اس کو لے جائیں عذاب میں، اس کو جہنم میں جا کر کے ڈال دیں، مجھے نہ ڈالیں، مجھے اس کے بدلے میں چھوڑ دیں. یہ حال ہوگا اس کا. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ تقریباً سارے ہی شاید مائیں ہوں گی، آپ کے اولادیں ہوں گی، بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، تو کتنی محبت ہوتی ہے ہمیں اپنے بچوں سے. ہم ان کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں تو کیا، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن قیامت کا دن کیسا دن ہوگا کہ اس دن جو جرم کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس سے میرا بیٹا لے لو. کیوں تیار ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ اس دن جو عذاب نظر آ رہا ہوگا نا وہ اتنا زیادہ خطرناک ہوگا اور خوفناک ہوگا کہ صرف اپنے آپ کی فکر پڑ جائے گی، کسی کی فکر نہیں رہے گی، کسی کی فکر نہیں رہے گی، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کی فکر نہیں رہے گی، بلکہ اپنے بیٹے سے دشمنی. کہ بیٹا، کیونکہ اس دن ہماری ملک میں کچھ نہیں ہوگا نا، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوگا، سونا چاندی تو ہوگا نہیں، ڈالر تو ہوں گے نہیں، رائٹ، کرنسی نوٹ تو ہوں گے نہیں کہ ہم وہ فدیے میں دے دیں، ٹھیک ہے. تو پھر یہ سمجھے گا کہ اچھا یہ سب چیزیں تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرا ایک بیٹا تھا، وہ میرا تھا، ٹھیک ہے، وہ میرا تھا، تو میں اس کو دے دوں فدیے میں، ٹھیک ہے. میرا تھا یہ جو مسئلہ ہے نا، میرا تھا، اصل میں یہ مسئلہ جو ہے یہ دنیا میں ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ جو کافر ہوگا، مجرم جو ہوگا، یہ قیامت کے دن بھی اپنے بیٹے کو میرا سمجھ رہا ہوگا. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ جو ہماری اولادیں ہوتی ہیں وہ ہماری ملکیت نہیں ہوتی ہیں. تو ایمان والا جو ہوتا ہے نا، وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی اپنی اولادوں کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے جو کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت ہدایت ہے، ٹھیک. کیا؟ کہ ایمان والا اپنی اولادوں کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا. تو قیامت کے دن یہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ ملکیت سمجھ کر کے فدیے میں دینے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. جبکہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ گناہگار غافل مسلمان ہوں، وہ کیا سمجھتے ہیں دنیا کے اندر کہ یہ جو ہماری اولاد ہے نا، یہ ہماری ملکیت ہے. اور ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ جو چاہیں کریں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو چاہیں آپ اس کے ساتھ کریں. ملکیت میں جو چیز ہوتی ہے اس پہ کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کہ تم نے ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا. تو جو مجرم لوگ ہوتے ہیں وہ اولادوں کو بھی اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، وہ مال کو بھی اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں اپنی اولادوں کے معاملے میں، اپنے مال کے معاملے میں اپنی مرضی چلاتے ہیں. لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنی اولادوں کو بھی اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، وہ مال کو بھی اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سب کچھ اپنے پاس امانت سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے، رائٹ، تو میں اس میں اپنا حکم نہیں چلاؤں گا بلکہ اللہ کے حکم کو نافذ کروں گا، میں اپنے اولاد کی تربیت اللہ کے حکم کے مطابق کروں گی، رائٹ، میں اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کروں گا. یہ میرا نہیں ہے، یہ تو میرے پاس امانت ہے، یہ تو ایک امتحان کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. اسی وجہ سے ایک ایمان والا جو ہے نا، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ گناہ کے راستے پہ لگائے، اس سے کہے کہ تم جو ہے وہ کافروں جیسے بن کے دکھاؤ، گوروں کے جیسے جو ہے وہ تم اپنی حرکتیں کر کے دکھاؤ، تم جو ہے وہ میوزک سیکھو، تم جو ہے وہ فلمیں دیکھو، تم جو ہے وہ ڈرامے دیکھو، تم جو ہے وہ انکل سے جا کر کے جھوٹ بول کر کے آ جاؤ میرے بارے میں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. بولتے ہیں نا ماں باپ اپنی اولاد سے کہ جاؤ جا کر کے آنٹی کو بول لو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، فون اٹھا کر کے نہیں آنٹی سے کہتے ہیں کہ امی سو رہی ہیں، رائٹ. بھیا آپ اپنے بیٹے کو کیسے جھوٹ جھوٹ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ آپ کا بیٹا جو ہے یہ تو آپ کے ساتھ ایک اللہ نے تعلق دے دیا ہے اس کو، لیکن یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. آپ اللہ کے بندے کو اللہ کی نافرمانی کا حکم کیسے دے سکتی ہیں؟ جھوٹ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کا حق مارنا ہے. آپ اولاد کو جو ہے وہ اللہ کا حق مارنا سکھا رہی ہیں، رائٹ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سکھا رہی ہیں جھوٹ بول کر کے، یا گندی چیزیں دیکھ کر کے، یا زبان سے جو ہے وہ کوئی حرام کلمہ نکال کر کے، یا حرام کھانا کھا کر کے، یا حرام جگہ پہ جا کر کے. یہ آپ کی ملکیت کی تھوڑی ہے، ہماری ملکیت کی تھوڑی ہے ہماری اولاد، رائٹ. تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن کافر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مجرم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ اپنی ملکیت سمجھ رہا ہوتا ہے. تو جب وہ اس دنیا میں اپنی ملکیت سمجھ رہا ہوتا ہے نا، تو قیامت کے دن بھی وہ یہی سمجھے گا کہ یہ سب میری ملکیت ہے، ٹھیک ہے. تو تو وہ سمجھے گا کہ چونکہ میری ملکیت ہے نا, تو اب میں اپنی ملکیت کو جو ہے وہ بطور فدیہ کے دے دیتا ہوں اور اپنی جان چھڑا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اس کی اس غلط فہمی کی بنیاد پر ہوگا کہ وہ ان کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا. لیکن اس دن ظاہر ہے اس دن تو یعنی اس کی یہ غلط فہمی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے سامنے حقیقت آ جائے گی کہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا اسے کسی چیز کو. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر اور تفصیل ہے اس کے اندر, وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیے. 10 منٹ اوور ہو گئے کلاس میں. جب نماز قضا ہو جائے تو بھی فدیہ دینا چاہیے. ہاں, اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو پھر آپ کی اولادیں وہ فدیہ دیں گے. ابھی تو آپ زندہ ہیں نا, تو زندہ ہو جانے کے بعد فدیہ کیوں دیں گے آپ؟ جب زندہ ہیں تو پھر فدیہ کیوں دیں گے؟ نہیں, آپ نے ادا نہیں کیا نماز. یہ جو فرض نماز ہوتی ہے نا, یہ قرض ہوتی ہے, قرض. ٹھیک ہے, لیکن یہ قرض بھی اس شکل کی ہوتی ہے کہ اس کی پیمنٹ کے لیے ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کتاب موقوتا کہ یہ نماز جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فکس ٹائم کے اندر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جب آپ فکس ٹائم کے اندر کوئی قرض ادا نہیں کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو اس کو قضا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ ٹائم گزر گیا, آپ نے ادا نہیں کیا اپنا قرضہ, تو غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ قرضہ ادا بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ادا جو ہے وہ نماز ہی کی شکل میں ہوتا ہے. روزے کا فدیہ اپنی زندگی میں خود دے سکتے ہیں, وہ صرف اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ جب آپ یعنی یہ پرائیویٹلی انہوں نے لکھا ہے تو دوسرے لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں, تو میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں کہ روزے کا فدیہ اپنی زندگی میں خود دے سکتے ہیں. یہ سوال ہے ان کا. ٹھیک ہے, تو روزے کے ساتھ نماز بھی شامل کر لیں کہ نماز اور روزے کا فدیہ اپنی زندگی میں خود دے سکتے ہیں. تو نماز کا فدیہ تو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ نماز جو ہے وہ ہر حال میں فرض ہوتی ہے, چاہے آپ کتنے بیمار کیوں نہ پڑ جائیں. ٹھیک ہے, نماز تو پڑھنی ہے, اشاروں سے پڑھیں بے شک, لیٹے لیٹے پڑھیں بے شک, لیکن نماز تو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو نماز کا تو فدیہ اپنی زندگی میں خود نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, البتہ روزے کا فدیہ اس لیے دے سکتے ہیں کہ اگر یعنی اس وقت دے سکتے ہیں جب آپ اتنے بیمار پڑ جائیں کہ اب آپ کی صحت یابی کی کوئی امید نہ رہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ اب آپ جو ہے نا وہ یعنی اتنے بیمار ہیں کہ کیونکہ بیماری میں تو آپ ہلکے سے بھی بیمار پڑ جائیں تو روزہ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو آپ کے روزے جو ہے وہ بیماری کے بغیر آپ کے بیماری کے بغیر جو آپ کے روزے چھوٹے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, ان کی تو آپ نے قضا کرنی ہے نا. صحیح ہے, تو ان روزوں کا فدیہ آپ اس حالت میں دے سکتے ہیں کہ جبکہ اب آپ کے لیے روزوں کی قضا کرنے کی کوئی آپشن نہ موجود, آپ اتنے بیمار پڑ گئے ہیں کہ اب آپ تو ان کی قضا کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کا فدیہ دے سکتے ہیں, لیکن ادوائز آپ نہیں دے سکتے. بلکہ اس مسئلے کو انشاءاللہ میں ڈبل چیک بھی کر لوں گا, لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایسے ہی مسئلہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جب نارمل حالات تھے لیکن آپ نے روزے جان بوجھ کے قضا کر دیے, تو ان کی تو آپ کو یعنی جان بوجھ کے چھوڑ دیا آپ نے روزے. ٹھیک ہے, بیماری بھی نہیں تھی, سفر بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اب ان روزوں کا آپ کو قضا کرنا ہے. تو اب جو قضا کرنا ہے تو آپ کو خود ہی قضا کرنا ہے, فدیہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ایسے بیمار پڑ جائیں کہ اب جو ہے وہ اس کی صحت آپ کی صحت یابی کی چانسز نہ ہو, تو پھر آپ خود بھی اس کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس کو میں ڈبل چیک کر کے آپ کو کنفرم کر دوں گا. زندگی میں کون سے کام صدقہ جاریہ والے ہیں؟ اپنی زندگی میں کون سے کام صدقہ جاریہ والے ہیں؟ اولاد کی اچھی تربیت. اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اس اولاد کی نیکی کے راستے پر تربیت کرنا, یہ آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اولاد جو ہے وہ اب جتنے نیک کام کرے گی وہ سارے کے سارے آپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے, کیونکہ آپ نے سکھائے ہیں اس کو یہ نیک اعمال کرنے. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو دین کا علم پڑھانا, سمجھانا. ٹھیک ہے, دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ان کو نیکی کے راستے پر لانا. ٹھیک ہے, اب وہ جو نیکی کے راستے پہ آ گئے, جب تک وہ نیکی کرتے رہیں گے تو اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا چلا جاتا رہے گا. ٹھیک ہے, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो लोगों के लिए कोई लंगर का सिस्टम स्टार्ट कर देना, पानी का कुआं खोद देना, ठीक, खुदवा देना, या कोई ट्यूबवेल लगवा देना, या इस तरह के जो भी फलाही काम होते हैं कि जो कि जारी रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यानी एक होता है ना कि जी आपने बस एक वक्त पानी पिला दिया, एक वक्त खाना खिला दिया, तो अब उसने खाना खा लिया, पानी पी लिया, डिकार ली और ख़त्म हो गया, ठीक है ना। आप चंद घंटे गुजरेंगे, उसको दोबारा भूख लग जाएगी। तो ये सदका जारिया नहीं है, ये सदका तो है लेकिन ये सदका जारिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब उसको अगले पहर में फिर भूख लग जाएगी। तो अगर आप जो है वो कोई ऐसा यानी लंगर का सिस्टम, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, कोई ऐसा रेस्टोरेंट बना दें कि जहाँ पर गरीब लोगों को मिलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा मामला, ठीक है। तो अब वो जब तक चलता रहेगा, चाहे आपका इंतकाल भी हो जाए, आपके इंतकाल के बाद भी वो चलता रहेगा, तो उसको सदका जारिया कहेंगे। मियत का खर्च जो है ये सदका कहलाएगा, ये सदका जारिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक दफा मियत का खर्च हो गया फिर उसके बाद तो खत्म हो गया ना मामला। मस्जिद बनाना, बिल्कुल मस्जिद बनाना, क्योंकि मस्जिद के अंदर जितने लोग इबादतें करते रहेंगे तो उसका सवाब जो है आपको। मसहफ का छपवा देना, कुरान के किसी मसहफ का छपवाना, अब जितने लोग कुरान को उस मसहफ से पढ़ेंगे तो आपको सदका जारिया मिलेगा, ठीक है। और इल्म की खिदमत, यानी कोई इल्म की किताब लिख देना, अच्छी सी इल्म की किताब, जिसको जब तक लोग पढ़ते रहेंगे उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको हर बंदे के फ़ायदा उठाने से आपको सवाब मिलता रहेगा। ये सब सदका जारिया की शक्लें होती हैं, ठीक है। कोई और सवाल अगर नहीं है तो पास रोक देते हैं। सलाम।